الرحمن الرحیم. فرمایا کہ جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ورنہ ہر گناہ اس حیثیت سے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے بڑا ہی گناہ ہے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، یہ صغیرہ کبیرہ کی نسبت سے چھوٹا ہے، ورنہ اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے تو ہر گناہ بڑا ہے. بس اوقات بڑی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہو اور آدمی کو احساس ہو جائے کہ بڑی آگ ہے تو آدمی اس کے نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور چھوٹی سی چنگاری اور اس سے غفلت اختیار کرے تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو گناہ چھوٹا یا بڑا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، بڑی ہی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے. آج ہم صبح ایک حدیث پڑھ رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک نصیحت فرمائی کہ تم حرام کردہ چیزوں سے بچو اور اس سے پوری پوری پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑے پرہیزگار. ہر قسم کی نفلی عبادات سے افضل اور بڑی بزرگی یہی ہے کہ آدمی حرام کردہ چیزوں سے پورے پورے طور پہ پرہیز کرے. یہی حقیقت میں دینداری ہے بھائی، یہی دینداری کہ اللہ کا جو حق ہے اس میں کوتاہی نہ ہو، پرہیزگار ہو. مخلوق کا جو حق ہے اس میں کوتاہی نہ ہو، احتیاط کرے. یہی بزرگی ہے. چاہے لمبے چوڑے وظائف نہیں ہیں، لمبے چوڑے نوافل نہیں ہیں، لیکن گناہ سے ڈرتا ہے، اور یوں ڈرتا ہے آگ بچھو کی طرح، آگ کے انگارے کی طرح ایسے احتیاط کرتا ہے. یہ بڑا خوش نصیب بات ہے. اسی اپنی دینداری کی برکتیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے ہم اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. اب یہ کہنے والی وہ ذات ہے جس کے کہنے کے پیچھے قدرت بھی ہے. یہ کہنے والی وہ ذات ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں. یہ کہنے والی وہ ذات ہے جس کا علم بھی کامل ہے، تمام حالات سے باخبر بھی ہے. اور وہ ذات کہہ رہی کہ تم پرہیزگار بنو گے، ہم تمہاری مشکلیں آسان کر دیں گے. اب لوگ مشکلیں آسان کرنے کے لیے تو وظائف تو پڑھتے ہیں اور وظیفے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. یعنی جو بھی آدمی اپنی مشکل حل کرانے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں وظیفہ دے دے. اگر ہم انہیں سے کہہ دیں یہ گناہ نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی ان کے ہاں گناہوں کی فہرست بہت مختصر ہو گئی ہے، بہت مختصر، چند گناہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے بچتے ہیں تو ہم بڑے پرہیزگار. اس لیے کہ کتنے سارے گناہ ہیں جو زندگی میں ایسے رچ بس گئے جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا، جو برائی برائی ہی نہ رہی لیکن اس کا ریئیکشن تو ہوگا، اس کا ریئیکشن تو ہوگا، اس کی نحوست ہوگی. تو بڑی دینداری یہ ہے، پرہیزگار، پرہیزگاری ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی پرہیزگار ہوگا ہم اس کی مشکلیں آسان کر دیں گے. یہ نہیں کہا کہ مشکل آئے گی نہیں، یہ نہیں کہا. مشکل تو نبیوں پر بھی آئی ہے، پیغمبروں پر بھی آئی ہے، ولیوں پر بھی آئی ہے، اللہ کے پیاروں پر بھی ہے، لیکن عین مشکل کے اندر بھی اللہ اسے آسان کر دے گا، سکون دے دے گا، اطمینان دے دے گا، راحت دے دے گا. مشکل آسان ہو جائے گی. یا تو اللہ کریم اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت بنا دیں گے، یا اسی مشکل ہی کو آسان کر دیں گے. مشکل ہی آسان ہو جائے تو مشکل مشکل نہ رہے، مشکل مشکل. ارشاد فرمایا جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، ورنہ ہر گناہ اس حیثیت سے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے بڑا ہی گناہ ہے. جیسے بڑا انگارا باعث ہلاکت ہے، اسی طرح چھوٹی سی چنگاری بھی وہی انجام ہے، وہ بھی جب بھڑک اٹھتی ہے تو انگارا بن جاتا ہے. اس لیے گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم باہمی نسبت کے اعتبار سے ہے. صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر بے پرواہی سے کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے. صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے بے پرواہی سے کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا. کوئی گناہ جان بوجھ کے نہ کرے، بڑا سانپ ہو یا چھوٹا سانپ ہو، اپنے بچوں کو دونوں سے بچاتے. زہر ایک کلو ہو یا ایک چمچ ہو، دونوں سے احتیاط ہوتی ہے. چنگاری بڑی ہو یا انگارا چھوٹا ہو، احتیاط دونوں سے ہوتی ہے. صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کے بے پرواہی کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے. قرآن کریم میں غزوہ احد کی ابتدائی شکست کو صحابہ اکرام کے ایک لغزش کا نتیجہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یعنی لغزش دے دی شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. اس واقعے میں ظاہر یہ ہے کہ صحابہ اکرام کسی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، مگر اس صغیرہ ہی کو احد کی شکست کو سبب قرار دیا. فتحہ شکست میں بدل گئی، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنوں کو شہادت ملی، میدان کا نقشہ ہی بدل گیا. غلطی کیا تھی؟ کوئی کبیرہ گناہ نہیں تھا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں تھا. تو ہمارے ہاں تو بڑے بڑے گناہ بھی معمولی ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ وہ رواج بھی جو آ گئے، زندگی کا حصہ جو بن گئے. ارشاد فرمایا طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے، وہ جب کوئی عمل اس شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا. ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے اثار و برکات ہیں جن کا ظہور دنیا ہی میں ہوتا. عبادات کا اور اطاعت کا اصل اور بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے، آخرت کا اجر ہے. لیکن بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے آثار و برکات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتا رہتا. جیسے ہم نے کہا وداعوا مرضاکم بصدقہ، صدقہ دے دے، اور صدقہ اس نیت سے دے دے کہ میری بیماری، میرے بیمار کو صحت مل جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقے کا یہ اثر ہو، اصل ثواب تو آخرت میں ملے گا اس صدقے کا، لیکن اس کی برکات یہاں بھی ظاہر ہوں گی کہ مریض کو صحت مل جائے گی. وَدَعُوا مَرَضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ، صدقات سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. دعاؤں کا اثر حاصل تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، لیکن ان دعاؤں کا بس اوقات اثرات اور ثمرات دنیا میں بھی کہ آنے والے مصائب اور پریشانیوں کا راستہ یہ دعائیں روک دیتی ہیں. زکات دینے کا اصل فائدہ تو ثواب آخرت ہے، لیکن بتایا کہ اس کا ایک اثر اور ثمرہ یہ بھی ہے کہ اللہ حلال مال کی حفاظت فرما لیتے، اس میں ہلاکت کے خطرات اور بے برکتی کے اثرات کم سے کم ہو جاتے بلکہ ختم ہی ہو جاتے، بشرطے کہ وہ اطاعت اور عبادات صحیح آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائے. مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے وقت کے وقت ان آثار کے ترتب بھی نیت بھی کرے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا ثمرہ اور نتیجہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ملے، یہ اللہ نے بعد اعمال کے اندر رکھا ہے، تو عمل کرتے ہوئے جہاں آخرت کا اجر و ثواب کی نیت کی وہاں اس دنیاوی ثمر کی نیت بھی کریں تو پھر اس کا ثمرہ ضرور ہوگا. مثلا نماز کا اصل حاصل اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا آخرت کا اجر و ثواب ہے، اثر حاصل تو یہ ہے. لیکن کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس میں مجھے دنیا کا نتیجہ بھی مل جائے. کیا کہ گناہ، نماز گناہوں سے روک دیتی ہے. اگر کوئی شخص نماز اس نیت سے پڑھے گا کہ اس سے میں گناہوں سے رک جاؤں، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا اسے نماز گناہوں سے روک دے گی. لیکن ہم بس اوقات اس لیے بھی نیت نہیں کرتے کہ ساری گناہ چھوٹ جائیں گے تو مزہ کیا آئے گا، کہیں چھوٹ ہی نہ جائے. تو ارتھ فرمانے لگے کہ اگر ہم اس کے اعمال صالحہ کے دنیاوی ثمرات چاہتے ہیں تو اس عمل کے کرتے ہوئے اس ثمرے کی نیت بھی کیا کریں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنا اور طہارت کے ساتھ رہنا اور باوضو ہو کے رہنا، اس کا ایک دنیاوی ثمرہ بھی ہے. کیا کہ یہ مومن کے لیے اصلیہ ہے، الوضو سراح المومن، یہ مومن کا اصلیہ ہے. اور اصلیہ کیوں ہوتا ہے؟ دشمن سے حفاظت، دشمن سے حفاظت. اب یہ وضو کر رہا ہے اور نیت یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ آخرت میں اس کا ثواب مجھے چاہیے، لیکن اس وضو کے ذریعے وہ دشمن جو اندیکھی ہیں، انجانے ہیں، جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں، اللہ ان سارے دشمنوں سے میری حفاظت ہو جائے تو اس وضو سے اس کی حفاظت ہونے لگ جائے. لوگ کہتے ہیں حسد ہو گیا، لوگ کہتے ہیں فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے بندش کر دی. تو الوضو سلاح المومن، مومن کا اصلیہ ہے. تو بہت سا اصل اعمال صالحہ کا حاصل تو کیا ہے؟ آخرت کا اجر و ثواب. لیکن بہت سارے اعمال صالحہ ایسے ہیں جن کے ثمرات اور آثار دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے، بشرطیہ کہ عمل کرتے ان کی نیت بھی کرے. وَيُرْبِ صدقات، صدقات سے اثر حاصل کیا ہے؟ آخرت کا اجر و ثواب. لیکن اگر یہ نیت کرتا ہے کہ اس صدقے سے میری روزی میں اضافہ ہو، اور اللہ نے بتایا کہ دنیا میں صدقے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اور صدقہ دیتے ہوئے یہ نیت بھی کر لے، تو ایک مومن کا تو 100% ایمان ہے، یقین ہے کہ ضرور اس صدقے سے اس کے روزے میں اضافہ ہو. اللہ نے جب کہہ دیا وَيُرْ بِصَدَقَات، صدقات سے مال بڑھے گا. کوئی تنگ دست ہو، کوئی ضرورت مند ہو اور وہ صدقے دینے کی کثرت شروع کر دے اپنی حیثیت سے، اپنی حیثیت سے ایک آنا دے دے، ایک روپے دے دے اپنی حیثیت سے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی زندگی کی غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ آدمی بہت کثرت سے صدقات کرتا ہے ہاں اور مارا گیا، اس کی ساری دولت ضائع ہوگی. نہیں سنا ہوگا. سنا ہوگا شرابی تھا، سب ضائع کر دی دولت، سود خور تھا، سب کاروبار تباہ ہو گیا، جوا کھیلا کرتا تھا، قمار، ساری دولت لٹا دی. کبھی نہیں سنا ہوگا یہ آدمی کثرت سے صدقات کرتا تھا، مال ختم ہو گیا. تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، اصل ثواب آخرت ہے، اصل تو آخرت ہی کمائی ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جن کے اثرات اور ثمرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں. بس عمل کرتے ہوئے ہیں ان کی نیت کی جائے. عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے، اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان آثار کی نہیں ہوتی. مثلا نماز کا یہ اثر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ جب ہی حاصل ہوگا جب نماز کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا بھی کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی ہو تو ضرور ہو جائے گی. اگر نیت کرے گا تو ضرور. اگر ہم نماز پڑھتے یہ نیت کر لیں کہ جتنے ظاہری باطنی گناہ ہیں، اس نماز کی برکت سے اللہ مجھے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر دیکھیے نماز کے اثر دکھاتی. تو جتنی نماز خشوع والی ہوگی، اداب والی ہوگی اور پھر اس نیت کے ساتھ ہوگی تو ہم اس کے آثار اپنی زندگی میں دیکھیں گے، ہم اس کے آثار دیکھیں گے. رامپور میں ایک مقام پر حضرت نے سیرت طیبہ کا بیان کیا جس میں کوئی رسمی بیعت وغیرہ بالکل نہ تھی. ختم واز پر بعض شریر لوگوں نے یہ حرکت کی کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر درود و سلام شروع کر دیا. اس لیے کہ درود شریف تو آپ اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ خیال کرنا کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے تو صحیح نہیں ہے، خام خامے پابندی کرنا اپنی طرف سے. تو ایک ایسی شریر نے ایسا شروع کر لوگوں بھی کھڑا ہونے کو کہا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کے بعد علم والے بھی، مگر حضرت بیٹھے رہے. ایک طالب علم نے عربی میں کہا، حضرت اس موقع پر یہ مناسب نہیں. مگر حضرت نے زور سے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. پھر فرمایا، مضبوطی کی بات یہی ہے، آدمی کسی ایسی مجلس میں پھنس جائے تو خود ایسے افعال میں شریک نہ ہو مگر ضعفاء کو شرکت کی بھی اجازت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام ہو، آدمی معمول بنائے درود و سلام. تم کم از کم اگر ایسا ہو کہ 100 مرتبہ اہتمام کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے جو احسانات ہیں اس امت پر ان کا تصور کر کے اگر اس کا اہتمام ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی سے محبت میں اضافہ بھی ہوگا. صاحب کو حضرت نے کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی. تھانابون سے واپس جا کر خط میں لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی ہے، اگر علم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا، جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اس روز سے میری بینائی گھٹنا شروع ہو گئی اور روز گھٹتی جا رہی ہے، خوف ہے کہ اندھا نہ ہو جاؤں، خدا کے لیے معاف فرما دے. حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا، تمہارا پہلا خیال کہ میں نے تمہاری اہانت کی یہ محض وہم تھا، اور یہ دوسرا خیال کہ مجھے ایسا لکھنے کی وجہ سے بینائی گھٹی یہ بھی وہم ہے، مگر میں نے بہرحال معاف کر دیا، تمہارے لیے دعا کر دو. ہم جیسے کوئی ہوتا نا، دیکھو کیا کہتا، دیکھا کیا حال ہوا اس کا. اب کیا فرما رہے، تمہارا پہلی بات بھی وہم تھی، میری کوئی اہانت نہیں ہوئی، اور تمہاری دوسری بات بھی وہم ہے کہ مجھے لکھنے کی وجہ سے تمہیں یہ ہوا ہے، لیکن بہرحال میں معاف کرتا ہوں. اور اگر ہمارا معاملہ ہوتا تو ہم تو ڈنڈورا پیٹ دیتے، ہاں دنیا کو بتا دیتے ہیں، دیکھو ہمارے سے اس نے ایسا کیا، اللہ نے کیا کر دیا. بلکہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم کیا چاہتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ کو اس نے ایسا کر دیا، اب تک کچھ نہیں ہوا. ہاں اتنے بڑے بزرگ کو اس نے یہ کہہ دیا، اب تک اس کا کچھ نہیں ہوا، اس کے کچھ ہو جانا چاہیے تھا. پیغمبروں کے ساتھ کرنے والوں اہانت میں اللہ نے کتنے ڈھیل دیے. تو کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، فوراً بھی پکڑ فرماتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کا معاملہ ہے جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے نہیں. فرما اولیاء اللہ کی اہانت دین اور دنیا کے لیے خطرہ ہے، اللہ والوں کی اہانت دین اور دنیا کے لیے خطرہ، دنیا بھی جاتی ہے دین بھی جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ ان کا حال کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ بھی وہاں میں یہ بھی وہاں میں، ہاں میں معاف کرتا ہوں تمہیں، میں معاف کرتا ہوں. اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی ان حضرات کی دینداری کا کچھ حصہ نصیب فرما. اصل دینداری تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ہاں سب کچھ ہو کر بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ اصل دینداری ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے، مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے. تو کبھی اپنی بزرگی پر عجب میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. بڑے لوگ تھے، اللہ رب العزت ہم سبھی کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اور اپنی رضا والی اور اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.